جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے پیارے شیخ محبی و محبوبی رشدی و مولائی حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ مختار احمد صاحب رحمت الفاتح ملالیا بنگلہ دیش کے سفر پر اپنے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم حضرت شیخ العلماء شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب عدم اللہ عز اللہم علینا کے اور وفید و برکات سے مالا مال ہونے کے تشریف لے گئے ہیں. تو وہیں سے بنگلہ دیش سے براہ راست آج بڑے حضرت والا دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دعو برکات مرادیہ کا بیان لائے ہو رہا ہے, وہی سنایا جا رہا ہے.
22 اگست 2026 پنجوان اکابل لسان اختر اختر ثانی عارف بلّہ شیخ مہدی شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب برکاتہم کا عظیم الشان الہامی بیان جو علماء طلباء اور اہل سلوک کے لیے عظیم توشہ حیات ہے. جامع حکیم الامت شاہ اختر بھون کا بیسمنٹ اراکون ساؤتھ کران گنج ڈھاکہ. یہ بیان 21 ممالک میں سنا گیا ہے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم, فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون من كانوا وحيث كانوا. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, من اتقى الله عاش قويا وصار في بلاده آمنا, أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو, ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملہ مولانا شاہ صبر خانوی نور اللہ تعالی مرکزہ, جو کہ امام تھے اور مشہور ترین مجدد تھے, مفسر تھے, محدث تھے اور اکابر دین کی علوم عارف کے حامل اور زندہ نمونہ تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی, پانچ وقت کی نماز جس طرح فرض عین ہے, اسی طریقے سے اللہ کا ولی بننا بھی فرض عین ہے. اگر پانچ وقت کی نماز میں سے ایک وقت بھی چھوڑ دے تو سخت گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. ایک وقت کا گناہ کبیرہ ہے. اگر پانچ وقت کی نماز چھوڑ دی, ترک کر دی, تو پانچ وقت کا پانچ گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ کا ولی بننا یہ صبح صبح کے لیے نہیں, شام کے لیے نہیں, ظہر کے لیے نہیں، عصر و مغرب عشاء کے لیے نہیں، اللہ کا بولی بن کے جینا فرض عین ہے ہر لمحے کے لیے. خدا کی قسم اللہ کا بولی بن کے جینا فرض عین ہے ہر لمحے کے لیے. ہر گھڑی ہم اللہ کا بولی بن کے جئیں گے دنیا میں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں، اور صحابہ کی یہی زندگی تھی، تعلیم تھی، تعوین تر تمین، اور تمام سلف صالحین اکبر دین کی یہی تعلیم تھی. لیکن حیرت ہے کہ امت ہی، عام امت مسلمہ ہی اس بات کو نہیں بھول گئی، بلکہ علماء دین بھی اس بات کو بھول گئے، علماء دین بھی بھول گئے. اور صرف یہ نہیں کہ علماء دین بھول گئے، مشائخ کی امت بھی اس بات کو بھول گئے، بہت سے مشائخ کی امت کو بھی اس بات کی طرف خیال نہیں، توجہ نہیں، التفات نہیں، دھیان نہیں، اور اس کی سمجھ بھی نہیں بہت سے لوگوں کو کہ بھائی اللہ کا بولی بننا یہ فرض عین ہے. لوگوں نے تصوف کو سمجھا ہی نہیں، اکثر اہل تصوف نے تصوف کو نہیں سمجھا. اکثر اہل تصوف سے مراد سالکین، اکابر تصوف جو تھے، مشائخ تصوف، وہ حضرات تو اپنی جگہ پر 100% بالکل ٹھیک تھے، لیکن سلوک و تصوف کے راستے میں چلنے والوں کی اکثریت کا حال ہے، ان لوگوں نے تصوف کو نہیں سمجھا. ان لوگوں نے تصوف کو یوں اس طرح سمجھا ہے، تصوف بارہ تسبیح کا نام ہے. کسی نے تصوف سمجھا کہ یہ مراقبے کا نام ہے، کسی نے تصوف سمجھا کہ یہ ذکر اللہ کے دوام و کثرت کا نام ہے، کسی نے تصوف کو سمجھا اتباع سنت کے اہتمام کا نام ہے، بات سمجھ میں. اور کسی نے تصوف کو سمجھا کہ یہ قوالی کا نام ہے، اثر پڑھنے اور گانے اور سنانے کا نام ہے، بات سمجھ میں آئی. میرے دوست خدا کی قسم، تصوف اللہ کی بولی بننے کا نام ہے، تصوف اللہ کی بولی بننے کا نام ہے، اور تصوف اللہ کے بولی بننے کی شرعی اور دینی کوششوں کا نام ہے. قرآن سننا نے بولی بننے کے لیے جو طریقہ مقرر کیا، جو طریقے مقرر کیے، ان طریقوں کو برت کر اللہ کا بولی بننا، یہ تصوف ہے. تصوف کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ کے بولی بننے کو مقصد بنانا، اللہ کے بولی بننے کو مقصد جاننا، مقصد بنانا، اور بولی بننے کے جو نسخہ ہے اس کے نسخے ولایت پر عمل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، یہ تصوف ہے. میرے شیخ رحم اللہ مختصر لفظ میں فرماتے کہ تصوف ہے کیا چیز، فرماتے ہیں اہتمام شریعت، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، اتباع شریعت میں دیوانہ پن، شریعت پاک کے اتباع کے لیے دیوانہ بن جانا کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے اللہ نے کہا ہے، میں تو وہی کروں گا جس کی میری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے تاکید فرمایا، جس کا حکم فرمایا ہے. میرے دوست خدا کی قسم، یہ جو تصوف ہے وہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اور بعض لوگ، عام مسلمان نہیں صرف، بلکہ بہت سے مفکر اسلام بھی کہتے ہیں، اور بہت سے علماء بھی کہتے ہیں، قرآن و حدیث بھی کہیں تصوف نہیں ہے. عجیب بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ، سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، سب سے اچھے لوگ، سب سے اللہ کے پیارے لوگ، سب سے اللہ کے دیوانے لوگ، سب سے اللہ کے محبوب لوگ، اور سب سے زیادہ اللہ کے ماننے والے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. وہ حضرات جو سب سے زیادہ اللہ کو پیارے ہیں، وہ حضرات جو سب سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں، جس وہ حضرات جو کہ سب سے زیادہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت پر زندگی فدا کرتے ہیں، جان فدا کرتے ہیں، مال فدا کرتے ہیں، وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو بھی خرید لیا اور ان کے مال کو بھی خرید لیا. اس کا حاصل یہ ہے جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، سچا ایمان والا ہوگا، جان اللہ پر فدا کرے گا، مال بھی اللہ پر فدا کرے گا، جان و مال دونوں اللہ پر فدا کرے گا. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ جس نے جان کو اللہ پر فدا کیا، مال کو بھی اللہ پر فدا کیا، یہ دلیل ہے کہ اللہ کا بن چکا ہے، یہ بالکل ولی اللہ بن چکا ہے. نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زید کے حاصل رہے. زندگی اس بندگی کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے، اللہ پر فدا کرنے کے لیے ہے یہ زندگی. بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ ہے مجھے کچھ خبر نہیں کہ تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، سنگ در پہ مرنا، اللہ کے لیے تین، اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے سنگ در پر پا رہنا، یہی دین ہے، یہی تقوی ہے میرے دوست. خیر القرون قرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ مقتدا ہے امت کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میرے زمانے کے جو لوگ ہیں، میں نے اس کی تربیت کی، میری مسجد سے جو لوگ بیٹھے ہیں، جس کی میں نے تعلیم کی، اور جن کو میں نے دیکھا، جنہوں نے مجھ کو دیکھا، جن کو میں نے چاہا، جن نے مجھ کو چاہا، یہ تمام صحابہ میرے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے مقتدا ہے. بات سمجھ میں؟ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو، اور ان کی اتباع کر کے اللہ کو راضی کرو، جیسا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے رسول کے جتنے صحابہ، چاہے مہاجر ہو کے انصار، اور قیامت تک ان کے جتنے متبعین ہیں، ان کی پیروی کرنے والے سچی طور پر، یعنی سچے معنی میں ان کے پیرو ہیں، ان کے مقتدی ہیں، یہ مقتدا ہیں، تو ان کے جو متبعین ہیں تو یہ متبعین ہیں، وہ متبع ہیں، یہ سب متبوع ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ان کو قرآن پاک میں صحابہ کو متبوع قرار دیا، مقتدا قرار دیا ہے، اعلان کیا ہے اس کا، اور فرمایا کہ قیامت تک جو لوگ ہے نا جو صحیح طور پر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے رضی اللہ عنہ و رضوان، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی اور وہ ان مجھ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے. خدا تعالیٰ جن کے لیے اپنی خوشی کا اور رضا کامل کا اعلان کرے، خدا کی قسم وہ سب مقتدا ہیں، وہ سب بڑے ہیں، یہ سب اکابر امت ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اکابر کا ذکر کہاں ہے؟ کیا جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بار 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 اکابر کی اتباع کا حکم فرمایا، اس کی دعوت دی، اس کی تعلیم دی، اور اس کا حکم فرمایا. کیسے اندھے ہو کے قرآن پڑھ کر پھر سمجھتے نہیں ہو؟ بات سمجھ ماری نا؟ یہ اکابر امت جو کہ مقتدا ہے، جو قابل ابتدا ہے، جو کہ قابل ابتدا ہے، کہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کا نام صادقین فرمایا، اور کہیں صدیقین فرمایا، کہیں مریدین فرمایا، کہیں اوابین فرمایا. بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ اور کہیں ان کا نام صحابہ، یہ سابقین اول سابقین ہے، اولین ہے، اور پھر ان کے جو متبعین ہیں سابقین اولین، وہ بھی مقتدا ہے، اور جو سابقین کے اولین کے تانک درج کے مقتدی اور مقتدی ہیں پیرو ہے وہ بھی مقتدا ہیں. یہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان فرما دیا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کیوں فرماتے ہیں؟ صرف بطور اعلان نہیں ہے, بطور انعام نہیں, بلکہ پوری امت کا اور قیامت تک کے اللہ کے بندوں کو یہ بات بتانے کے لیے یہ سب میرے محبوبین ہیں, یہ سب میرے مقتدا ہیں, ان کا راستہ اختیار کر کے تم بھی میرے بن جاؤ. پوری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی ہے, دلالت پھیلی ہوئی ہے, گمراہی پھیلی ہوئی ہے, اور دین کے نام سے بھی لوگ گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں اور خود گمراہ ہو رہے ہیں, اور دین کے لیڈر اور مقتدا بننے کے نام سے خود گمراہی کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. اس کا واحد سبب ہے کہ ان کی اتباع کے ذریعے سے دین سیکھنا ہے, آپ اپنے کو دیندار بنانا ہے. تو لوگوں نے اس ماڈل کو چھوڑ دیا, اس نمونے کو چھوڑ دیا, خود سے دیندار بنتے ہیں, خود سے قرآن سمجھتے ہیں, خود سے حدیث سمجھتے ہیں. خود سے قرآن پاک سمجھنا جائز نہیں ہے, خود سے کوئی حدیث پاک سمجھنا جائز نہیں ہے, خود سے دین سمجھنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اے اللہ دکھا دیجئے ہمیں صراط المستقیم, بالکل سیدھا راستہ, یعنی وہ راستہ جس پر چل کے سیدھا ہم آپ کو باہر آپ تک پہنچتا ہے, سیدھا بالکل اللہ تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم, کہہ دو کہ اے اللہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے, آپ کی رضا اور خوشی جن کے لیے پکی ہوئی ہے, ان کا راستہ ہمیں عطا فرما دیجیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کا انعام کیا ہے؟ یہ دال روٹی, اور اللہ کا انعام کیا ہے؟ یہ پلاؤ قورمہ بریانی, یہ انعام تو نہیں ہے کہ اللہ آپ نے جن کو قورمہ کھلایا ہے, بریانی کھلائی ہے, اور جن کی عمارتیں بہت زبردست 100 منزلہ عمارتیں ہیں, یہ انعام یہ برا نہیں ہے. بولو بھائی, جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور جن کی دنیا کی لائن میں بڑی بڑی تعلیم ہے, تو وہ سب ان پر انعام ہوا ہے. جن کے 100-100 ہزار لاکھوں گھوڑے ہیں یا سواریاں ہیں, وہ یہ نام مراد ہے. یا کہ جن کو آپ نے وزارت عطا فرمائی ہے, یا جن کو آپ نے بادشاہ عطا فرمائی ہے, جن کو آپ نے ڈاکٹر بنایا ہے, جن کو آپ نے انجینئر بنایا ہے, یہ مراد ہے کہ انجینئر صاحب, یا کہ ڈاکٹر صاحب, یا کہ پروفیسر صاحب, یا کہ سائنٹسٹ بنا کر جن پر انعام کیا, ان کا راستہ یہ مراد ہے. ہرگز نہیں. کیا مطلب ہوا پھر؟ واحد چیز کہ آپ کی ہدایت کا راستہ جان کر, اس پر جان لگا کر, آپ کو جنہوں نے خوش کر کے آپ کی رضا و قرب کا انعام حاصل کیا, ان کے راستے لگا دیجیے. آپ کے یعنی آپ کو پانے کے راستے جان کر, اپنی خوشی کے رضا کے راستے جان کر, جن لوگوں نے جان فدا کی آپ پر اور آپ کو خوش کر دیا اور آپ ان پر خوش ہو گئے, اور رضا و قرب کے نام سے, کام رضا و قرب کے نام سے ان کو نوازا, تو ان کے راستے ہمیں دکھائے, اس پر ہمیں چلائی. یہ سیاست المستقیم ہے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں اس کی وضاحت فرما دی, من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کی, اور اطاعت سے مراد اطاعت کاملہ, اور اطاعت کاملہ سے مراد ایمان کے ساتھ فرض واجبات پر عمل کرنا, ہر گناہ سے بچنا, خدا کی قسم قرآن و سنت میں اسی کا نام اطاعت کاملہ ہے. لوگوں نے سمجھا نہیں, اور صحیح طریقے سے سمجھایا بھی نہیں. میں یوتی اللہ اور رسول کی کیا مانا؟ جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, اللہ اور رسول کی ہر بات کا اعزاز کرنا فرض عین نہیں ہے. باپ آئزون میں اللہ اور رسول جس کا حکم فرماتے اس کی اطاعت فرض عین ہے. یہاں اطاعت معصیت کے مقابلے میں ہے. یہاں کیا ہے؟ اطاعت معصیت کے مقابلے میں مَن یُطِعِ اللہ وَالرَّسُولَ، اس کے حاصل معنی یہ ہے اللہ و رسول کی نافرمانی سے جو دور رہتے ہیں، اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی لیے لازم ہے اللہ و رسول کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں. خلاصہ کیا ہوا؟ ایمان کے ساتھ جو لوگ فرائض و واجبات کی تعمیل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ما الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے جن پر اپنا انعام کیا ہے نا، جن کو اپنے انعام سے نوازا ہے، وہ انبیاء کرام، وہ صدیقین اور وہ شہداء اور سون صالحین کے ساتھ اس میدان محشر میں اٹھیں گے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان سے پوچھا کہ تم نے آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، اللہ کے سامنے حاضری کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری کچھ بھی تیاری نہیں ہے کہ نفل نمازوں کے ذریعے سے تیاری، نفلی عبادات کے ذریعے سے تیاری، نفلی روزے کے ذریعے سے تیاری، نفلی صدقات کے ذریعے سے تیاری، ایسی تیاریاں تو میرے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان اقبال اللہ اور رسول ہوں، میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ما من احببت، جب تم نے جس سے محبت کی میدان محشر میں انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی تم اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ نبی کے ساتھیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، دعوت سے بھی محبت، صدیقین سے محبت کرتے ہیں، ساتھ شہداء صالحین سے محبت کرتے ہیں. کیا حاصل ہوا؟ یہ میدان محشر میں تم اپنے نبی کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ تم محشور ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو معلوم ہوا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی مطلب کہ بالکل ایک ہی ساتھ رجسٹرڈ ہے، یہ سب لوگ ایک ساتھ رجسٹرڈ ہے. یہ ابھی اللہ، یہ نبی اللہ کے ہیں، صدیق اللہ کے ہیں، شہدا اللہ کے ہیں، صالحین اللہ کے ہیں، اللہ رسول کے سچی اطاعت کرنے والے سب اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، سب اللہ والے ہیں، سب اولیاء اللہ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت بانگ سے پتہ چلا کہ اطاعت کے ذریعے سے ولایت حاصل ہوتی ہے، اطاعت کے ذریعے سے ولایت حاصل ہوتی ہے. اور اس اطاعت کے معنی تحجد کا ادا کرنا نہیں ہے، اس اعتقاد کے معنی عشق و ابین کا ادا کرنا نہیں ہے، اس اعتقاد کے معنی ہر معصیت سے بچنا ہے، اور گناہ تو گناہ، معصیت تو معصیت، اور فرائض و واجبات کا ترک بھی معصیت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں عطا کے معنی ترکل اسیانا، من ترکل اسیانا، جو اعتقاد کرے وہ معصیت سے بچتا ہے، اور جو معصیت سے بچتا ہے وہ اعتقاد ضرور کرتا ہے. یہ دونوں متلازم ہیں، اطاعت کے لیے ترک معصیت لازم ہے اور ترک معصیت کے لیے اطاعت لازم ہے، لہذا اطاعت اور ترک معصیت متلازم ہیں، ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے. یعنی جس نے اطاعت کی وہ ہر گناہ سے بچے گا، اور جس نے ترک معصیت کے اہتمام کیا اطاعت ضرور ظلم کرے گا. اور اطاعت کس چیز میں؟ فرائض و واجبات میں. اب جو جتنے نوافل ہیں، مستحبات ہیں، اس پر عمل کرنے سے مزید قرب الہی حاصل ہوتا ہے، مزید قرب الہی حاصل ہوتا ہے. اگر فرائض و واجبات کو ترک کر دیا اور گناہ سے وہ بچتا نہیں ہے، قبائل سے بچتا نہیں ہے، لیکن عشاء کبھی نہیں چھوڑتا، تہجد کبھی نہیں چھوڑتا، اوابین کبھی نہیں چھوڑتا، اور ایک کروڑ سال کی اس کو زندگی ملے، ایک لاکھ، ایک کروڑ سال کی اس کو حیات ملے، اور پوری زندگی وہ احسان بھی پڑھتا رہے، اوامین بھی پڑھتا رہے، تحجد بھی پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا رہے، ہمیشہ ذکر اللہ میں بھی مشغول رہے، وہ ایک لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہ ہو اس کا، اس طرح سے وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس نے نہ فرائض کا اہتمام کیا، وہ نہ اس نے نہ فرض نماز ادا کی، اس نے نہ رمضان مبارک کا روزہ رکھا، اور نہ اس نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، جو یقیناً یہ شخص بالکل جہنمی ہے، کیونکہ یہ نافرمان ہے، یہ عاصی ہے، یہ عاصی ہے، یہ نافرمان ہے، یہ مجرم ہے. اور بالمقابل اس کے اگر کسی نے فرائض کا اہتمام کیا، واجبات کا اہتمام کیا، ہر گناہ سے وہ زندگی پر بچتا رہا، اگر گناہ ہو بھی گیا تو اس سے تو توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، لیکن زندگی بھر کبھی اس نے ایک رکعت نفل بھی نہیں پڑھی، ایک مصحف پر اس نے عمل بھی نہیں کیا، بات سمجھ میں آئی، نفلی عبادت اس نے کچھ بھی نہیں کی، ایک نفلی عبادت بھی اس کی نہیں ہے، ایک رکعت نفلی عبادت بھی نہیں ہے، ایک دانا بھی اس نے نفلی طور پر صدقہ نہیں کیا، اور یہ ہزار لاکھ کروڑ سال اس کی زندگی ہے، اتنے سال تک وہ زندہ رہا، اور فرائض واجبات کو ادا کرتے کرتے اور گناہوں سے بچتے بچتے یہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا. خدا کی قسم یہ ولی اللہ ہے، یہ متقی ہے، یہ منیب ہے، اللہ رسول کے فرما بردار ہے، اور بے شک بغیر آرام سے جنت پہ پہنچ جائے گا. اور یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اللہ کا فضل ہے مجھ پر، الحمدللہ. قرآن و حدیث کی تعلیمات میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے واضح فرما دیا ہے. بات سمجھ میں آئی، قرآن کیا بتاتا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات نبویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے اکابر دین کے علوم و معارف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پر واضح فرما دیا، لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں اس سب کے لیے جس نے فرائض واجبات کو ادا کیا اور ہر گناہ سے وہ بچتا رہا، تو کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے سب پر فضل ہو ہی جاتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوست؟ اب یہاں ایک بات کہ جو اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہے، تو یہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے اطاعت پر. اللہ رسول کی محبت اس کو مجبور کرتی ہے اطاعت پر، یعنی دل میں اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو اور اطاعت نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئی نا؟ کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مامن احببت، صحابی نے کہا میرے پاس نفلی عبادات نہیں ہے لیکن میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، نفلی عبادات نہیں ہے لیکن اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ نفلی عبادات تو میرے پاس نہیں ہے لیکن اللہ رسول کی محبت ہے، اور اس محبت کے تقاضے سے وہ ضروری اطاعت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمائی ہوئی ہے. یعنی یہ محبت وہ محبت ہے، اس سے مراد وہ محبت ہے جو موجب اطاعت ہے. یہاں اب بولا کہ نحب اللہ رسول اللہ، لیکن میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ رسول سے محبت کرنا ایک تو فرض کے درجے میں، ایک تو فرض کے درجے میں محبت، اور ایک ہے نفلی درجے میں، اجتماع کے درجے میں محبت. اللہ رسول سے محبت جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ ہے، اور اللہ رسول کے جو احکامات فرض واجب کے درجے میں اس کو بجا لائے، اور جو گناہ کی چیزیں اللہ رسول کی نگاہ میں ان سب گناہوں سے بچے، یہ محبت فرض عین ہے. یہ محبت اللہ رسول کی خدا کی قسم فرض عین ہے، اتنی محبت اللہ رسول کی فرض عین ہے. اور اتنی محبت جو کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی نے جو کہا کہ محب اللہ رسول، اللہ رسول سے محبت ہے، یعنی محبت جو لازم و واجب ہے وہ مجھے الحمدللہ حاصل ہے. جو لازم و واجب محبت حاصل ہے، اس لازم محبت کے جو فروعات ہے وہ بھی مجھے الحمدللہ حاصل ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی فرائض واجبات کا الحمدللہ مجھے اہتمام ہے. صحابہ کی زبان اور محاورات وہ کیسے ہوتے تھے، ایک ہی مختصر بات میں دور دور تک وہ سمجھاتے تھے، سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے. تو کیا ہوا؟ تو ترنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انت مامن احببت، یعنی چونکہ محبت لازمہ تمہیں حاصل ہے، فرض محبت تمہیں حاصل ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ فرض محبت جو حاصل ہے تو ہر گناہ سے تم بچتے ہو اور فرض واجبات کا اہتمام بھی کرتے ہو، لہذا کامیابی تمہارے لیے لازم ہے اور تم اپنی زندگی کے ساتھ میدان محشر میں معذور ہو جاؤ گے. بات آ گئی میرے سمجھ میں میرے دوستو؟ ورنہ کوئی کہتے کہ ہم ہاں اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ فرائض کو یعنی نماز بھی نہیں پڑھتا، رمضان مبارک کے روزے بھی نہیں رکھتا، زکات فرض تو زکات بھی نہیں دیتا، اور حج فرض تو حج بھی نہیں کرتا. بات سمجھ میں آئی؟ اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کی قیمت کرتا ہے، اس کی قیمت کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے. بات جو مائی میرے دوستو، اور وہ دعویٰ کرے کہ لیکن یہ کہ وہ لاکن جو حب اللہ اور رسول ہوں، میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ محبت جھوٹ ہے، یہ دعویٰ محبت جھوٹ ہے، اور یہ دعویٰ محبت بالکل بڑا غلط ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ رابعہ بصیرہ فرما دیا ہے، تمام امت کے اکابر دین نے جس کو معتبر قرار دیا، جس کی حیات کو اسلام کا ماڈل اور نمونہ قرار دیا، وہ رابعہ بصیرہ فرماتی ہیں تاثر الہ وانت تزر حبہ ان ھذا لفی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع. رابعہ بصیرہ فرماتی ہے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تو نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے، یہ تو تعجب کی بات ہے، دعوی محبت اور اس کے ساتھ پھر مانگی، اب یہ تعجب ہی تعجب کی بات ہے. لو کان حبوں کا سو دکھن لاتا تھا، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ان کا ضرور فرما بردار ہوتا، یعنی یہ آتا تھا وہ ابھی دیکھا نہیں ہے کہ معافیت کے مقابلے میں تاثر الہ، یہ فرمایا پہلے. لو کان حبوں کا سو دکھن، اگر تیری محبت سچی ہوتی ضرور تو ان کی احتیاط بھی کرتا. معلوم ہوا کہ یہ کتاب سے مراد اطاعت لازمہ ہے، اطاعت واجبہ ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، جس کے دل میں کسی کی محبت ہو وہ اس کا نافرمان نہیں ہوتا، وہ حکم کر دے حکم کی خلاف ورزی کرے ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ آپ واضح ہو گیا کہ ہم تمام احباب تک کیا ماننا ہے نا، کہ لمن يحب مطیع، جو اگر صحابی نے جب کہا کہ ہم الحمدللہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمجھ گئے کہ اچھا اس کے معنی یہ ہے اطاعت لازمہ اس کو حاصل ہے، گناہ اس کو ضرور بچتا ہے، فرائض واجبات کی وہ تعمیل ضرور کرتا ہے، اور کامیابی کے لیے نجات کے لیے اتنا کافی ہے، یہی بتا دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل اقتدا لوگ، مقتدا لوگ، قابل اعتبار لوگ، اللہ رسول کے پسندیدہ لوگ، یہ میرے صحابہ سب ہیں، میرے صحابہ سب ہیں، خیر القرون قرنی. کیونکہ قرنی سے مراد ابو لہب نہیں، ابو جان نہیں، اخنس ابن شریف نہیں، کفار و مشرکین نہیں، منافقین بھی نہیں، یہود و نصارا بھی نہیں، اور باقی جو باقی رہ گئے وہ سب صحابہ تھے. خیر القرون قرنی سے مراد سب میرے صحابہ، سب اچھے ہیں، اللہ کے رسول جو بتا دے سب یہ سب اچھے ہیں، معلوم ہو کہ سب مقتدا ہیں، سب قابل اقتدا ہیں، قابل اتباع ہیں، سب بالکل نمونہ اسلام کے دین کے. بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستو؟ اب اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، ان صحابہ کو جو لوگ پاتا ہے اور ان سے ان کی مخالفت ہو، ان سے محبت، یلونہم ان کے بعد جو آئے، ان کے قریب، یعنی ان کے بعد جو آئے، یلونہ کے دونوں معنی ہے، ایک تو قریب ہونے کے معنی اور ایک ہے پیچھے آنا. تو یلونہم کے سے یہ مراد جو ان کے تابعین ہیں، ان کے متبع ہیں، ان کے بعد ہیں، وہ مطلب تابعین، جن کا نام ہوا تابعین سے جن کو موسوم کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے بعد، صحابہ کے درجے کے بعد، اسٹیج کے بعد، یہ جو ان کے متبع ہوں گے، ان سے تعلیم علم حاصل کریں گے، ان کی صحبت اٹھائیں گے، یہ سب لوگ بھی معتبر ہیں، یہ دوسرے درجے میں معتبر ہے، اور تیسرے درجے میں وہ تابعین کے جو تابعین ہیں متبعین ہیں وہ سب بھی معتبر ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، یہ بھی اچھے لوگ، وہ بھی اچھے لوگ، پھر بعد میں آپ تیسرے درجے میں آنے والے، یہ سب لوگ اچھے لوگ ہیں، یہ سب مقتدا ہیں امت کے لیے، سب مقتدا ہیں امت کے لیے. ہماری امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے تابعین تھے، بالکل یقینی طور پر ابن حجر عسقلانی نے اس کو مانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وہ تابعین تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ وہ تبع تابعین تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا خیر القرون میں امام اعظم بھی شامل ہے، خیر القرون میں امام مالک بھی شامل ہے رحمہ اللہ تعالی، خیر القرون میں شامل ہے کہ نہیں؟ اگر یہ وہی بات جو ہے وہ حدیث پاک میں مل جائے تو یہ متعین ہے کہ قرآن پاک کی شرح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جمیع ما تقول ائمہ شرح للسنہ، ائمہ دین جو کچھ بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ سب وہ حدیث پاک کی شرح ہے، سنہ کی شرح ہے. اور جمیع ما فی السنہ شرح للقرآن، اور سنت مطہرہ میں جو کچھ ہے وہ قرآن پاک کی شرح ہے، وہ سب قرآن پاک کی شرح ہے. تاب کیا ہوا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قبل ثم الذين يلون ثم الذين يلون، یہ تو حدیث پاک ہے. معلوم ہے کہ یہ حدیث سر قرآن پاک ہے. معلوم ہے کہ حدیث کیا ہے؟ سر قرآن پاک ہے. تو کیا ہوا؟ قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے راستے میں ہو جاؤ، راستے پر پڑ جاؤ، اسی راستے میں جمے رہو. تو یہ صادقین سے کیا مراد؟ یہ صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صادقین کی تفسیر ہے. اور اسی طریقے صدیقین کی تفسیر ہے. اور یہ جو فرموتا ہے سبھی لمن اناب آئی گئی ہے، جو سو فیصد میرے ہو چکے ہیں، بالکل میری ہی طرف ان کی توجہ رہتی ہے، انابت میری ہی طرف، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحے میں، تمام اعمال میں، عام اقوام میں، میری طرف جن کی پوری نظر رہتی ہے، توجہ رہتی ہے، اور میری طرف مکمل دھیان رہتا ہے، جس کی وجہ سے میرا ہی بن کے رہتے ہیں، یہ جو منی بھیڑ ہے تم ان کی پیروی کرو. یہ منیبین کی تفسیر ہے کہ صحابہ بھی منیبین ہے، تابعین بھی منیبین ہے، اور جتنے تبع تابعین وہ سب بھی منیبین ہے. اور قرآن پاک نے جو اعلان کیا والذین تبعوہم بإحسان، قیامت تک جتنے حضرات، جتنے لوگ، جتنے مسلمان یہ صحابہ کے متبعین ہوں گے، وہ تمام سب کے سب اللہ پر ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی، یعنی وہ سب بھی مقتدا ہیں. معلوم بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا حاصل ہوا کہ صحابہ مقتدا، تابعین مقتدا، تبع تابعین مقتدا، اور قیامت آنے والے جتنے لوگ ہوں گے مومنین، ان میں جو ان حضرات کے سچے مقتدی اور متبعین ہیں وہ سب بھی مقتدا. اب یہی سب لوگ اکابر امت ہیں، یہی سب لوگ اکابر امت ہے. اکابر جیسا کہ صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کے سچے ماننے والے، ان کے سچے متبعین بھی قسم بخدا اکابر دین اور اکابر امت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف قرآن و حدیث میں نہیں ہے. یہ امام مالک رحم اللہ جبکہ مشہود لہا بالخیر اس جماعت میں شامل ہے، تو جب انہوں نے فرمایا، امام مالک رحم اللہ نے فرمایا کہ من تفقہ ولم یتصوف، من تفقہ ولم یتصوف، تو کیا فرمایا؟ فقط تفسق، جس من تفقہ، جس نے دین کا ضروری علم حاصل کیا، تفقہ سے مراد احکام شریعت کا علم حاصل کیا، ولم یتصوف، لیکن تصوف اس نے حاصل نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو اللہ بنانے اللہ والا بنانے والا نسخے پر اس نے عمل نہیں کیا، یہ فاسق ہو جائے گا، یہ بالکل فاسق. تصوف کا لفظ امام مالک رحمہ اللہ نے استعمال کیا کہ نہیں؟ پھر قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ کیا مطلب؟ امام مالک رحمہ اللہ تو یہ تابعی ہے، تب تبھی ہے امام مالک رحمہ اللہ، تب تبھی ان کے زمان سے تصوف کا لفظ نکلا، پھر کہتے ہیں کہ اسلاف کے زمانے میں تصوف کا لفظ نہیں تھا، یہ غلط بات ہے. جنہوں نے یہ بتایا اس کو اس طرف توجہ نہ ہوئی، یہ توجہ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا بے شک امام مالک رحمہ اللہ اسلاف امت میں سے ہیں، اور اسلاف امت کی باتیں امت کی دلیل ہے، وجہ سے. لہذا تصوف کا لفظ یا تصوف کا فن نہیں تھا، یہ غلط بات ہے. اللہ سے محبت یہ تصوف ہے، اللہ سے ڈرنا یہ تصوف ہے، اللہ کی بات ماننا یہ تصوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ تصوف ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا یہ تصوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا یہ تصوف ہے، اللہ کے لیے جان دینا یہ تصوف ہے، اللہ رسول پر جان دینا یہ تصوف ہے، اللہ رسول کا دیوانہ بننا یہ تصوف ہے. پھر تصوف نہیں ہے قرآن حدیث میں، کس جاہل نے کہا ہے؟ کس جاہل نے کہا ہے کہ تصوف قرآن حدیث میں نہیں ہے؟ اس جاہل کو پکڑ کے لاؤ ہمارے پاس، ہم قرآن حدیث کے ایک ایک آیت میں ایک ایک حدیث میں اس ظالم کو تصوف دکھایا اور سکھائے. پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کوئی بھی مفکر اسلام اور اسلام جاننے والا کوئی بھی علامہ جو کہتا ہے کہ تصوف قرآن حدیث میں نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھے ان شاء اللہ تعالیٰ، میں اس کو قرآن حدیث سے تصوف دکھا دوں. تصوف میں تصوف اخلاص کا نام ہے، تصوف احسان کا نام ہے، تصوف اللہ کے قرب حاصل کرنے کا نام ہے، تصوف اللہ کے رضا کامل حاصل کرنے کا نام ہے، تصوف اللہ کا بن کے جینے کا نام ہے، اللہ کا بن کے مرنے کا نام ہے. قرآن حدیث سے تصوف نہیں ہے کون کہتا ہے؟ وہ اسلام سے بے خبر ہے. اگر جاہل نہیں ہے اسلام سے بے خبر ہے، اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہے، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کے سمجھنے سے وہ قاصر ہے، وہ عاجز ہے. جمیع العلوم فی القرآن وانما تکاثرت عنہ افہام الرجال، دین کے سارے علوم قرآن حدیث میں ضرور موجود ہے، لیکن بعض لوگوں کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچتی. رسائی تمہارا نہ سمجھنا اور تمہاری وہاں تک رسائی نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ہے لیکن تمہیں اس کو دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی، وہ سمجھ نہیں، وہ صلاحیت نہیں، وہ استدراج نہیں، اتنا عربی تم نے پڑھا نہیں، اتنا دین تم نے سیکھا نہیں، دین کی گہرائی تک تم پہنچے نہیں. اب آگے چلے کہ بھائی اللہ کے ولی بننا کیا ہے؟ فرض عین ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کا ولی بننے کا، اللہ کا ولی بننا فرض عین ہے. فرض عین پر عمل کیسے کرے؟ یعنی ولی کیسے بن جائے؟ ولی بننا فرض ہے. اب فرض اس فرض کو کیسے ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو اللہ کے ولی بنتے ہیں میدان محشر میں ان کے لیے ڈرنے کی کوئی بات نہ ہوگی. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ خوف سے مراد کہ میدان محشر میں، میدان محشر میں ان کے لیے ڈرنے کی کوئی بھی بات نہ ہوگی. ان نکرت تاخیز وقا تاخت نفی تفید العموم، لا خوف علیہ، کسی قسم کا بھی ڈر نہیں ہوگا میدان محشر، کسی بھی قسم کا ڈر میدان محشر میں نہیں ہوگا. جب ڈر نہ ہوگا اطمینان ہوگا. خوف کا مقابل کیا ہے میرے دوست؟ سکون ہے، اطمینان ہے، آرام ہے، عافیت ہے، خوشی ہے. خوف کا مقابل کیا ہے؟ مسرت ہے، آرام ہے، آنند ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب خوف نہیں پھر جب ڈر ہی نہیں ہے، لا خوف نہ علی بولا ہم یا ضرور، اور دنیا کو چھوڑنے کا کچھ غم بھی نہ ہوگا کہ ہائے ہماری بلڈنگ، ہائے ہماری وزارت، ہائے ہماری بادشاہ، ہائے ہماری پیری مرودی، ہائے ہماری کرسی، ہائے ہمارے شیخ العدیز کا مسجد، کچھ بھی نہیں، وہاں کچھ غم نہ ہوگا. ایسی خوشی حاصل ہوگی میدان محشر میں. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو ہے یہ مرنے سے پہلے کی مومن جو ہوتا ہے، مرنے سے پہلے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، آپ خوش رہو، آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری بھیجی ہے، تو وہ بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اٹھوتا رہتا ہے، اور لوگ اس کو پانی پلاتے رہتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں لوگ وہاں پانی پلانے کا وقت ہے کچھ، کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی بیٹی ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے، یا آپ کا نواس ہے، پوتا ہے، پوتا اور پوتی کا وقت ہے یہ، پوتا پوتی کی ملاقات کا وقت ہے، یہ تو اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف اس کو مکمل وہ متوجہ ہیں، ان سے اللہ سے ملنے دو، ہے نا، بات سمجھ میں آئی نا، ہاں، الرفیق لالہ، الرفیق لالہ، الرفیق لالہ، اپنے دوستوں کو وہ تلاش کرتے ہیں، خدا کے دیوانے کہاں ہیں ان سے ملنے دو، خدا کے دیوانے کہاں ہیں ان سے ملنے دو، یہ حال ہوتا ہے اس وقت، تو پھر جو ہے قبر کے اندر جب کہ ان سے سوالات ہوتے ہیں، اس وقت بھی فرشتے ان کے مدد کرنے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، کہہ دو کہ مر رکھو، کہہ دو کہ ربی اللہ، وہ قریب سے مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نا، جیسا کہ بنگو بھون کے اندر وہ جب کہ ان لوگوں کو پڑھاتے ہیں، کہہ دو کہ ہم یہ دستور کے مطابق چلیں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، وہ ایک ساتھ زور سے کہتے ہیں، وہ لوگ آہستہ آہستہ بولتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے قبر کے اندر ہوں گے، وہ آہستہ کان میں کہیں گے کہہ دو ربی اللہ دین الاسلام اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے مدد کریں گے، اور میدان محشر میں بھی یہی ہوگا، یہ فرشتے ساتھ ہوں گے، ان کے دوست ہوں گے اور ان کی مدد کریں گے، دوست دانم آتے گیرا دست دوست، در پریشان حال وہ در مندے گی، دوست وہ ہے جو کہ پریشانی کے موقع پر ساتھ دے اور مدد کرے، یہ سارے فرشتے اس وقت مدد کریں گے، ڈرنا نہیں یہاں، تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات بالکل نہیں ہے، بس یہ میدان تمہارا ہے، یہ جنت تمہاری ہے، تھوڑا سا تمہارا نمبر آتا ہے سیئر اور تم چلے جاؤ بالکل جنت، بات سمجھ میں آئی میرے دوست، کوئی کہے تو صحیح کہ آپ نے جو کچھ کہا فلاں جملہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، کوئی صاحب بتایا مجھے بھائی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ میرے اکابر دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہے اور کچھ نہیں، میرا اپنا کمال خدا کی قسم ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، نصرت ہے، اپنے بزرگان دین کی برکت سے، میں نے اپنے شہید رحم اللہ سے عرض کیا تھا، حضرت والا قرآن پاک کا ایک ہی صفحہ مجھے پڑھا دیجئے، ایک ہی صفحہ آپ پڑھا دیجئے، حضرت والا نے فرمایا آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے پھر میں نے کہا کہ حضرت والا حدیث بخاری شریف کا ایک ہی صفحہ آپ مجھے پڑھا دیں، ترجمہ ہی پڑھا دیں، یا کیا آپ کے سامنے میں پڑھ لوں، حضرت والا نے فرمایا آپ کو ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی میرے دوستو، یہ میرے شیخ کی دعا ہے، توجہ ہے، اس کی برکتیں ہی یہ سب کچھ، اور ایک چاند پور کا ایک طالب علم جس کا نام طیب ہے، حافظ طیب، اچانک مجھے یہ خواب یاد آیا، تو تقریباً 35 سال پہلے اس نے خواب دیکھا تھا، تقریباً 35-36 سال پہلے اس نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے شیخ کہتے ہیں، میرے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن زیادہ سمجھتا ہے، تو وہ پریشان ہوا کہ ہمارے یہاں زیادہ سمجھنے کے معنی بعض وقت ہوتا ہے کہ اس میں کچھ زیادتی ہے نا، تو پھر وہ پریشان ہو رہا تھا، کھٹکا ہوا کہ یہ تعریف ہے کہ مذمت ہے، پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک زیادہ سمجھتے ہیں، اس کی کیا معنی ہے، فرمایا کہ قرآن پاک وہ اچھا سمجھتے ہیں، بات سمجھ میں آئی میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من روحانی فقط روحانی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھ کو دیکھا بالکل برحق مجھ کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، بات سمجھ میں آئی نا، تو لہٰذا یہ اگر دین کی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں, خدا کی قسم میرا اپنا کمال ہرگز نہیں ہے کبھی, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اپنے اکابر دین کی برکت ہے. جن حضرات کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا, جن کی شفقتیں ملی, نظریں ملی, ان کی برکتیں ہیں سب. میرے شیخ نے ایک دفعہ مجمع میں اعلان کیا اور کہ بیان فرما رہا ہے دولت والا, فرمایا کہ اڑ رہی ہو خاک گرس ہوئے سما, اڑ رہی ہو خاک گرس ہوئے سما, ہر یقیناً برکتیں فیض ہوا. مٹی کا کام آسمان کی طرف اڑنا نہیں ہے, وہ مٹی تو مٹی زمین پر پڑی رہتی ہے نا. اگر مٹی آسمان کی طرف اڑتی ہوئی نظر آئے, یہ دلیل ہے کہ ہوا اس کو اڑا کے لے جا رہی ہے, ہوا نے اس کو اڑایا, وہ خود سے اڑ نہیں سکتی, اڑنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. پھر حضرت نے اس شعر کو پڑھنے کے بعد فرمایا, میرا نام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو اپنے شہر کی برکت سے اڑنے کی توفیق عطا فرمائے, تاخیر عنایت فرمائے, کبھی یہ نہ سمجھنے لگے, کبھی یہ نہ یوں سمجھے کہ بھائی یہ میرا اپنا کمال ہے. اپنے شہر کی برکت سمجھو, اپنے اکابر دین کی برکت سمجھو, ہے نا. یقیناً برکت فیض ہوا, اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھا, تازہ شعر ہے میرا. حضرت اللہ نے یہ فرمایا, میرے دوست اس لیے میں اب من آنم کے مندان ہوں, خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, میرا کچھ کمال نہیں, میرے پاس ایک حرف علم بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ دین کی باتیں کہنے کی توفیقات سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں, صرف فضل الہی ہے بلا استقرار اپنے اکابر کی برکت سے. بہرحال تو ہاں کیا ہوا بھائی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں تو اللہ کا ولی بننا فرض عین ہے, فرض عین ہے. میرے دوست کو صاف صاف بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی بننے کا جو فارمولہ ہے, نسخہ ہے, سسٹم ہے, طریقہ ہے, وہ صرف یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ادا کرو اور ایک ایک گناہ سے بچو, اور کسی پر ظلم نہ ہو, کسی کا حق نہ دباؤ, کسی کا حق طلب نہ کرو. بس اتنا اگر کیا ہے تو اگر اس پر اس کو دوام حاصل ہو گیا, استقامت حاصل ہوگی کہ وہ فرائض واجبات کو چھوڑتا نہیں, ترک کرتا نہیں, گناہ سے ضرور بچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو عظیم الشان ایک نور اس کے قلب میں عطا فرما دیتے ہیں, جس کی برکت سے ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں, میں تو اللہ کا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں. اللہ ہی کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے, اس کو تعلق معاللہ کہتے ہیں, نسبت معاللہ کہتے ہیں, اور قرآن و حدیث میں اس کو نور کہا گیا, سر صدر کہا گیا. اب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں ان سب باتوں کو لکھا ہے, آپ نے خود پڑھا ہے اس کو الحمدللہ, کہ اس کا نام قرآن حدیث میں نور ہے, سکینہ ہے نا, اور سر صدر ہے, تعلق معاللہ ہے. افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من رب. اللہ تعالیٰ جس کے لیے, یعنی جس کے قلب کو کھول دے اسلام کے لیے, اللہ جو کہتا ہے اس کو وہ بات اچھی لگتی ہے, رسول جو کہتے ہیں وہ بات اس کو اچھی لگتی ہے, وہ طریقہ اس کو اچھا لگتا ہے, اور جب اچھا لگتا ہے تو اسی پر وہ جان دیتا ہے, اسی پر وہ جیتا پڑتا ہے. تو اسی لیے اللہ فہو اعلی نور بن ربی, وہ دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے ہمیشہ نور کے اندر رہتا ہے, نور نور والی زندگی اس کی زندگی ہوتی ہے. فہو اعلی نور بن ربی, دیکھتا بھی ہے نور کے ساتھ, بولتا بھی ہے نور کے ساتھ, لیٹتا سوتا بھی ہے نور کے ساتھ, جاگتا بھی ہے تو نور کے ساتھ, چلتا بھی ہے تو نور کے ساتھ, دوڑتا بھی ہے تو نور کے ساتھ, بیٹھتا بھی ہے تو نور کے ساتھ. بات سمجھ میں آئی نا, نور ہی نور کے ساتھ اس کی زندگی ہوتی ہے. نور جیسا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں, نور اود اور جمن یسر تاط و فو برسرم برگردن مانند تو, اللہ کا نور میرے دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر نیچے, ہر طرف اللہ کا نور ہی نور ہے, نور ہی نور سے میں بالکل گھیرا ہوا رہتا ہوں, نور ہی نور میں میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں. مولانا رومی فرماتے ہیں, یہ صرف اپنا حال کا بیان نہیں بلکہ اولیاء اللہ کی شان کا بھی بیان ہے, اولیاء اللہ کی شان کا بھی بیان ہے. اولیاء اللہ کے امتیازات کا بھی اس میں بیان ہے. اولیاء اللہ کی زندگی کیسی ہے اس بھی اس میں عکاسی ہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک درخت ہے, یہ بہت بڑا درخت ہے, بہت بڑا درخت ہے, آم کا درخت ہے, کٹہل کا درخت ہے, کوئی بھی درخت ہے. اب وہ درخت ہے اس کے اندر ٹہنی نہیں ہے, اس کے اندر شاخیں نہیں ہے, ٹہنیاں نہیں ہے, اور اس کے اندر پتے بھی نہیں ہے, پھول بھی نہیں ہے, اس میں پھل بھی نہیں آتا. ایسا درخت آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا باغ بھر جائے ایسے درختوں سے جس درخت کی کوئی بھی شاخ نہ ہو, کوئی بھی ٹہنی نہ ہو, اور اس پہ کوئی بھی پتے نہ ہو, اور اس پہ جو ہے پھول بھی نہ آئے, پھل بھی نہ آئے. ایسا درخت کوئی چاہتا ہے؟ جو بھی جس کے پاس بھی درخت وہ چاہتا ہے کہ اس میں شاخیں بھی ہوں, ٹہنیاں بھی ہوں, اور جو ہے اس کے اندر پتے خوب ہوں, اور جناب اس میں پھول بھی آئے, پھل بھی آئے, ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگرچہ دین کے اندر یہ ولی بننے کا اصل نسخہ تو ہے کہ فرائض و واجبات کو مضبوط پکڑنا, اس پر عمل کرنا اور ہر گناہ سے بچنا, اسی سے آدمی اللہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اس پر استقامت رہتی ہے تو اس کے ولایت کا مقام بڑھتا رہتا ہے, بلند ہوتا رہتا ہے, بلندیاں اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے, مراتب اولیا سے وہ نوازا جاتا رہتا ہے. یہی حقیقت ہے. لیکن اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت کرتے ہیں, جس کی بنا پر اتباع سنت کے وہ عادی ہوتے ہیں, اور وہ جہاں بھی ہوتے ہیں یاد الہی میں ہوتے ہیں, اللہ کے ذکر اس کی ان کی روح کی خوراک ہوتی ہے. ذکر حق آمد کے دائیں رورا مرحم آمد دل مجرور زخمی کا قلب کا مرہم, یہ ذکر اللہ ہے. بات سلمائی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ایسے فرائض واجبات کو ادا کر کے اور سمجھ گئے کہ پکی ولی اللہ بن گئے, جنت تمہارے لیے فائنل ہے, اس لیے کیا تم ہمیں یاد بھی نہ کرو گے؟ تمہاری زبان سے ہم تب میرا نام, ہم اپنا نام بھی نہ سنیں گے. ایسا کیوں؟ اس گرو اللہ ذکر کا سیرا چاہتا یہ ہوں کہ تمہاری زبان سے میرا ذکر خوب سنو. لہٰذا ہم لوگ فرائض واجبات کی تعمیل بھی کریں گے, گناہوں سے بھی بچیں گے, اتباع سنت بھی کریں گے, اور اسلاف امت سے محبت بھی کریں گے, اکابر دین سے محبت اور ان کا ادب بھی کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اور جہاں تک ہو سکے اعمال کی توفیق ہو نفلی اعمال بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن طلباء کرام یہ جو ہے ان کا کام ہے دن رات علمی مشغلہ, علمی مشغلہ, خوب پڑھو خوب پڑھو تاکہ پکے عالمی دین بنو, محقق عالمی دین بنو, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ متقی بھی بنو. جو متقی ہے وہی ولی اللہ ہے, اور جو ولی اللہ ہے وہ ضرور متقی ہے. لہذا ہم ولی اللہ بننے کی کوشش کریں گے کہ نہیں, ہم تقوا پر زندگی بنائیں گے کہ نہیں, سلف صالحین سے محبت کریں گے کہ نہیں, انشاءاللہ تعالی اکابر امت سے محبت کریں گے کہ نہیں, اور پختہ مضبوط تحقیق علم حاصل کرنے کی محبت کریں گے کہ نہیں, محنتیں کریں گے, مشقتیں جھیلیں گے تاکہ ہم مضبوط عالمی دین بنیں, اور تقوا پر زندگی بنائیں گے تاکہ ہم اللہ کا وہی بھی بنے, نائب رسول بھی بنے انشاءاللہ تعالی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے اندر سب سے بڑی کرامت اس کی ہے جس کا جتنا اونچا تقوا ہو, اتقاکم جس کا جتنا اونچا تقوا ہو اتنی ہی اس کی کرامت اور منزلت زیادہ. اس حقیقت آیت پاک سے پتہ چلا بڑے وہ ہیں جو متقی ہیں, بڑے وہ ہیں جو متقی ہیں, وہ بڑے نہیں ہیں جو صرف بلڈر ہے متقی نہیں ہے, وہ بڑے نہیں ہیں جو صرف شیخ الحدیث ہے لیکن متقی نہیں ہے, وہ بڑے نہیں ہیں جو صرف وہ ہے نا علامہ بن چکے ہیں لیکن متقی نہیں ہے، متقی شریف تھی، یہ لوگ بڑے نہیں ہیں، لیڈر کہلانے سے وہ بڑے نہیں ہوتے. اگر متقی بندہ ہے وہ بالکل بڑا ہو جاتا ہے، چاہے کوئی اس کو بڑا نہ سمجھے اور بڑا نہ مانے، لیکن وہ بڑے ہیں. حافظ جمہور بڑے ہیں، مولانا مدنی بڑے ہیں، حکیم المتھانوی بڑے ہیں، مفتی شفیع صاحب بڑے ہیں، علامہ ظفرالدین عثمانی بڑے ہیں، علامہ شبیر عثمانی بڑے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب بڑے ہیں، شیخ الہند رحمہ اللہ بڑے ہیں، بات سمجھ میں آئی. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی، یہ سب بڑے ہیں. امام غزالی بڑے ہیں اور مجدد الاسلامی بڑے ہیں اور حسن بصری بڑے ہیں، تمام تابعین بڑے ہیں، تمام صحابہ بڑے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بڑے انبیاء اور مرسلین ہیں، اور سب سے ان سے بڑھ کر بھی بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوتا ہے، جتنا زیادہ دین ہوتا ہے، اتنے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں. تقویٰ اس کو بڑا بناتا ہے، تقویٰ اس کو مقرر بناتا ہے، تقویٰ اس کو عزت بخشتا ہے، اور تقویٰ کی وجہ سے ایک انعام یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہوتی ہے. تقویٰ کی برکت سے ایک برکت یہ تقویٰ کی ایک برکت یہ ہے کہ اس کی رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور تقویٰ کی ایک برکت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ تگڑا رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، بہادر رہتا ہے. من اتق اللہ عاش قویا، جہاں ہم اس چیز ہو سب پر وہ کمی نظر آتے ہیں، اور سب ضعیف اور کمزور لومڑیاں نظر آتے ہیں، لومڑی جیسے نظر آتے ہیں، جیسے کہ لومڑی کانپتی رہتی ہے، ادھر دیکھتی ہے تو ادھر دیکھتی ہے، اور بھاگنے کی چکر اور فکر میں ہوتی ہے، بھاگنے کی فکر چکر میں ہوتی ہے. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اور جو متقی ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں، دل ان کا مضبوط ہوتا ہے، تقویٰ ان کے قلوب کو مضبوط بنا دیتا ہے، اور ان کی سمجھ کو مضبوط بناتا ہے تقویٰ، ان کی فکر کو مضبوط بناتا ہے تقویٰ. بات سمجھ میں آ گئی میرے دوست؟ ماں آشا من اتق اللہ عاش قویا وسار فی بلاد آمنا، اللہ کی زمین میں پوری دنیا میں وہ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائیں گے، خود ہی اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور میرا خاص اور خاص خاص وہ ہوگا جو متقی ہوگا، کوئی بھی ہو اور پوری دنیا میں کہیں بھی اس کا ٹھکانا ہو، کہیں بھی اس کا گھر ہو، مکان ہو، کسی بھی شہر سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی خاندان اور رنگ سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ متقی ہے وہ میرا ہے، میرا قریب تر ہے، میرا خاندان، میرے خاندان کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جو ایمان والا ہے، تقویٰ والا ہے وہ میرا ہی اصل خاندان کا ہے. میرا اصل خاندان وہ میرا اصل خاندان کے لوگ وہ ہیں کہ جو میرے اللہ کو چاہتے ہیں ان کو مانتے ہیں، ان پر فدا ہوتے ہیں، وہی میرے ہیں، اور جو ان کے ہیں وہ میرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. যে গরমে তোমরা কষ্ট করতেছ আমি পেরেশান হচ্ছি, আল্লাহ তোমাদেরকে সীমাহীন মর্তবা এবং বেসুমার এনামাত দান করেন, এলমান আমলান রিজকান ওয়াইজান ও সালাবান.
আলহামদুলিল্লাহ, যে আজিম উসান ইলহামি বয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহরবানি করে হযরতজির সামনে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে শোনার তৌফিক দিলেন. বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই মুহূর্তে এই বয়ানটা অনেকেই শুনতে থাকছেন. সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট উর্দুতে করাচির গোলফাতুসের পক্ষ থেকে জনাব ইঞ্জিনিয়ার নারায় কামাল,
নামের নাম কাম বলার দরকার নেই, শুধু দেশগুলোর নাম বলে দিলাম.
আল্লাহ তালা কে ফজল ও করম সে আজ কাজ আজিম উসান দরসে তসাউফ জবানে আমির তসাউফ ও মহাব্বত তর্জমান একাবির হুজ্জত কি যে দাওয়া دعوت برکاتہم العالیہ دو کے جامعہ حکیم الامت ڈھاکہ سے ساری دنیا میں لائیو نشر ہو رہا ہے. یہ 19-20 ممالک میں 220 سے زیادہ مقامات پر سنا جا رہا ہے. وہ ممالک یہ ہیں: سعودی عرب، بنگلہ دیش، پاکستان، عرب امارات، قطر، افغانستان، ہندوستان، جرمن، نیپال، ملیشیا، کویت، মরিশাস, ব্রিটেন, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা এবং আমেরিকা.
پر صلاۃ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, حیات تقویٰ انفاظ تقویٰ ہمیں عنایت فرما دیجئے, اے اللہ جہاں بھی رہے ہم آپ کا بن کر ایسی زندگی عطا فرما دیجئے, اے اللہ قلب میں ہمارا نور کامل عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں نزاع کامل عطا فرما دیجئے, قرب عظم ہمیں عنایت فرما دیجئے, اتباع شریعت اتباع سنت کی زندگی عطا فرما دیجئے, اے اللہ آپ کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نعمت سے ہمیں نوازش فرما دیجئے, نفس و شیطان کی غلامی سے جنگل سے ہماری حفاظت فرمائے, اسلاف و اکابر دین سے محبت ان کی عظمت ادب ہمیں عطا فرما دیجئے, اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب محبت اور اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نعمتوں سے ہمیں نوازش فرما دیجئے, اے اللہ اے میرے کریم مالک علم صحیح علم نافع ہمیں عطا فرما دیجئے, ہم سب کو ہمارے تمام علماء کو اور ہمارے طلباء اکرام کو سب کو علم نافع عطا فرما دیجئے, اور علماء محققین ربانیین بنا دیجئے, اے اللہ اسلاف و اکابر امت پر فتح ہونے والے بنا دیجئے, ہمارے طلباء کو بھی علماء کو بھی ہمارے تمام مشائخ کو بھی اور تمام صالحین طریقت کو بھی, پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہے ہر مسلمان کو عزت والا بنا دیجئے, مسلمانوں کی حاجات پوری فرما دیجئے, ہمارے تمام مقاصد حسنہ اور ہمارے گھر والوں اور بچوں اور خاندان والوں اور رشتہ داروں کے مقاصد حسنہ, سارے جہان کے تمام احباب و محبین اور ان کے گھر والوں کے مقاصد حسنہ, ان کے رشتہ داروں کے مقاصد حسنہ, ہمارے تمام مجاہدین اور متعلقین ان کے متعلقین کے مقاصد حسنہ اور تمام امت مسلمہ کے مقاصد حسنہ پورے فرما دیجئے, پورے فرما دیجئے, پورے فرما دیجئے, ہماری تمام حاجات ہمارے جامعات اور مراکز دینیہ کی تمام حاجات اب تو اپنے کرم سے پوری فرما دیجئے, حرمین شریفین کی بار بار زیارت سے ہمیں نوازش فرما دیجئے, کبھی مکہ مکرمہ کی حاضری آپ کو گھر کو دیکھنے کی توفیقات سے نوازیے, اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے توفیقات سے نوازیے, اے اللہ سوئے ادب گستاخی بے ادبی سے ہم پناہ چاہتے ہیں, اپنے والدین کے ساتھ گستاخی, اپنے اساتذہ دین کے ساتھ گستاخی, اور جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی, اور اکابر امت اور دین کے بڑوں کے ساتھ گستاخی, صحابہ کے ساتھ گستاخی, ہر گستاخی سے ہم پناہ مانگتے ہیں, اللہ رسول کے ساتھ گستاخی بے ادبی سے ہم پناہ مانگتے ہیں, ہمیں ادب عطا فرما دیجئے, ادب عطا فرما دیجئے, ادب ادب ضرور عطا فرما دیجئے, بے ادبی کے عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ ہم کو اپنا بنائے, آپ ہمارے بن جائے, اور صدیقین کاملین میں ہمیں ضرور اپنے کرم سے شامل فرما دیجئے, اے اللہ کبھی بھی کوئی پھسلن ہو, کوئی لرزش ہو, کوئی غلطی ہو, کوئی بھی گناہ ہو چھوٹا بڑا, ہر گناہ سے ہمیشہ فوراً توبہ کرنے کی توفیقات اب عطا فرما دیجئے, ہمیں اوامین میں شامل, ہمیں متقین میں شامل فرمائیے, منیبین میں شامل فرمائیے, صادقین میں صدقین میں شامل فرمائیے, اور اوابین توابین میں شامل فرمائیے, اوابین اور توابین میں شامل فرمائیے, اوابین اور توابین میں شامل فرمائیے, ہمارے قلوب کو نور سے منور فرما دیجئے, زندگی پر ہمارے قلوب کو مزکہ مصطفیٰ مطلع فرما دیجئے, تزکیہ کامل عطا فرما دیجئے, تحلیہ کامل عطا فرما دیجئے, تعمیر ظاہر و باطن ہمیں کامل عطا فرما دیجئے, اور پورے کامل انسانیت کمال انسانیت سے ہمیں نوازش فرمائیے, اے اللہ میرے شیخ رحم اللہ نے مجھ کو جو کچھ حکم فرمایا اس طرح سے جینا, اس طرح تعلیم کرنا, حضرت والا رحم اللہ کی طرف سے جو کچھ مجھ پر حکم ہے اس کی تعمیر کی توفیقات بھی عنایت فرما دیجئے, اور ہمارے اکابر دین سے اولیاء کرام سے جو حضرات پوری دنیا میں جڑے ہوئے ہیں ہم سب کی پوری اصلاح فرما دیجئے, ہم سب کو اولیاء کاملین کا سچا ماننے والا اور ہماری زندگیوں کو ان کی زندگیوں کا نمونہ بنا دیجئے, دین پر استقامت, ایمان پر استقامت اور اکابر دین کے اتباع اور محبت پر استقامت عطا فرما دیجئے, خاتمہ بالخیر ضرور منظور فرمائیے, عافیت ظاہری بھی عافیت باطنی بھی عطا فرما دیجئے, آپ یہ دارائن اور فلاح دارائن ہمیں عطا فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور ایک بات یہ بھی کہ ہمارے جامعہ کے گیٹ سے متصل بسندرہ کی جو زمین ہے 78, تو یہ جو ہے اللہ مکمل ہمارے جامعہ کا عطا فرما دیجیے آسانی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ اور بہت زیادہ اس تمام اسباب وسائل بھی خوب عنایت فرما دیجیے اور دور دور تک جامعہ کے لیے جن زمینوں کی ضرورت ہے اپنے کرم سے آپ اپنی حکمت غالبہ قدرت غالبہ کے ذریعے سے سب ہمارے جامعہ کا عطا فرما دیجیے اور جامعہ کے تمام جو منصوبات ہے اس کی تکمیل فرما دیجیے اس بالکمال اس کا ظہور بھی فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم.